کل ہم نے مولانا حقیقت اور مجاز کی بحث شروع کی تھی، جو مقصد ثانی ہے علم بیان کا بھائی، اور مصنف نے آپ کو بتلایا تھا شارح علامہ طبرستانی نے کہ مقصود اصلی علم بیان کے اندر کیا ہے، مجاز ہے، یعنی حقیقت اور مجاز میں سے، ان حقیقت اور مجاز میں سے مقصد اصلی مجاز ہے، اس لیے کہ اسی کے ساتھ اختلاف طرق حاصل ہوتا ہے، نہ کہ حقیقت کے ساتھ، کیونکہ حقیقت تو ہے لفظ کو معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا، اور معنی موضوع لہو میں استعمال کرنے سے مختلف اراد و معنی الواحدی بطرق مختلفہ نہیں ہو سکتا بھائی، تو صرف مجاز سے ہو سکتا ہے، اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھائی کنایا سے بھی تو ہوتا ہے، تو جواب دیا مولانا کہ یہاں پر بحث ہو رہی ہے حقیقت اور مجاز سے، تو حقیقت اور مجاز میں سے جو ہے ان میں سے صرف مجاز کے ساتھ جو ہے اراد و معنی الواحدی بطرق مختلفہ ہو سکتا ہے، چونکہ کنائے کی بحث نہیں، تو یہاں جو حصر کیا کہ صرف مجاز سے اختلاف طرق ہوتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ حصر حقیقی ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ کس کے مقابلے میں ہے، صرف حقیقت کے مقابلے میں ہے، اور پھر انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ مجاز جو حقیقت جو ہے اس کی بحث یہاں کیوں کرتے ہیں، کیونکہ یہ مجاز کے لیے اصل کی طرح ہے، یہ نہیں کہا اصل ہے بلکہ اصل کی طرح ہے، اس لیے کیونکہ ہر مجاز کے لیے حقیقت نہیں بھائی، اس لیے کہ حقیقت کس کو کہتے ہیں، کلمے کو معنی موضوع لہو میں استعمال کرنا، اور میں نے آپ کے سامنے مثال ذکر کی تھی بھائی کہ رحمان مثلا یہ اصل میں وضع ہے رقیق القلب کے لیے، لیکن کبھی اس میں استعمال نہیں، جب استعمال نہیں تو حقیقت بھی نہیں، البتہ یہ ذات اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، اور کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، منعم نعمتیں دینے والے بھائی، تو نعمتیں دینے والا اس کا مجازی معنی ہے، تو اب دیکھو مجاز تو ہے لیکن حقیقت ہاں معنی موضوع لہو ہے، یہ ایسا مجاز کے لیے معنی موضوع لہو تو ہو گئی لیکن حقیقت کبھی ہوگی اور کبھی ہاں اکثر حقیقت ہوتی ہے کبھی کبھار نہیں ہوتی، جیسے یہ ایک مثال تھی مولانا، تو یہاں پر بتلا رہے ہیں آپ کو کہ مجاز کے ساتھ حقیقت اس لیے ذکر کی جاتی ہے، اگرچہ حقیقت اس کے مقاصد میں سے نہیں ہے، کیونکہ مجاز کا سمجھنا موقوف ہے کس پر، حقیقت پر بھائی، اور پھر کبھی کبھار ان دونوں کو قید کیا جاتا ہے لغوی کے ساتھ، کہتے ہیں حقیقت لغویہ بھائی اور مجاز لغوی، کیوں یہ لغوی کی قید اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی سے احتراز ہو جائے بھائی، حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں، وہ اسناد کا نام ہے، اسناد الفعل او معناہ الی ما ہوا لہو، اس فعل کا اسناد اپنے فاعل کی طرف کرنا اور یا معنی فعل کا، تو یہ حقیقت عقلیہ کہلاتا ہے، جیسے مثال میں نے ذکر کی تھی بھائی پانی بہ رہا ہے اور بہتا بھی کیا ہے، پانی ہی بہتا ہے، تو یہ اسناد کس کی طرف ہے، ما ہوا لہو کی طرف، تو یہ اسناد حقیقت عقلیہ ہے، اور میں کہتا ہوں نہر بہ رہی ہے بھائی، بہتی نہر تو نہیں بلکہ اس میں کیا بہتا ہے، پانی، تو یہ اسناد غیر ما ہوا لہو کی طرف ہوا، تو اس اسناد کا کیا نام ہے، مجاز عقلی، تو یہ جو حقیقت عقلی اور مجاز عقلی جو ہیں یہ اسناد کا نام ہے، جبکہ حقیقت لغویہ اور مجاز لغوی یہ کلمے کو موضوع لہو یا غیر موضوع لہو میں استعمال کرنے کا نام ہے، تو حقیقت عقلیہ اور مجاز عقلی سے مولانا احتراز کرنے کے لیے کبھی لغوی کی قید لگا دی جاتی ہے ان دونوں کے ساتھ، لیکن اکثر ترک کر دیا جاتا ہے مولانا، کیونکہ آگے تقسیم ہوگی بتلائیں گے آپ کو بھائی حقیقت کی بھی تین قسمیں ہیں، لغوی شرعی اور عرفی، اور اسی طرح مجاز کی بھی تین قسمیں ہیں، لغوی شرعی اور عرفی، تو مجاز لغوی بولا جاتا ہے، احتراز کس سے ہوتا ہے، شرعی اور عرفی سے، حقیقت لغویہ کہا جاتا ہے، احتراز کس سے ہوتا ہے، حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ، تو اکثر اس قید کو ترک کر دیا جاتا ہے، کہیں یہ وہم نہ پڑے کہ یہ حقیقت کس کے مقابلے میں آ رہی ہے، حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ، اس کے بعد لفظ حقیقت کی انہوں نے تحقیق کی، آپ کو بتلایا کہ یہ حقیقن جو ہے صفت مشبہ ہے مولانا، فعیل ہے، اور صفت مشبہ کبھی فاعل کے معنی میں مستعمل ہوتی ہے، کبھی مفعول، تو یہ بھی فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے جبکہ یہ فعل لازم سے ہو، جسے حق الشیء سے جب ثابت ہو جائے تو کہتے ہیں حق الشیء، چیز کیا ہوئی ثابت ہوئی، تو حقیقن ای شیءن ثابتن بھائی. اور یہ مولانا حققت فعل متعدی سے بھی ہو سکتی ہے، حققت الشیء ای اثبتته، میں نے اس کو کیا کیا ثابت کیا، تو یہ کلمہ ہے، تو یہ کلمہ مثبتہ کے معنی میں بھی، تو یہ ثابت حقیقت کلمہ ثابتہ کے معنی میں بھی ہو سکتی ہے، اور کلمہ مثبتہ، کلمہ ثابتہ کہاں پر ثابت ہے؟ اپنے مکان اصلی میں ثابت ہے، مکان اصلی اس کا کیا ہے؟ معنی موضوع لہو. یا کلمہ ثابت ہے کس کے اندر؟ کلمہ کو ثابت کیا گیا ہے مکان اصلی کے اندر، اور مکان اصلی کیا ہے؟ تو اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول کے. اور تا جو اس کے اندر آئی ہے وہ تانیث کے لیے نہیں ہے، بلکہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لیے ہے. بعض اوقات لفظ وصف ہوتا ہے لیکن اس کو پھر کس کے کیا بنا لیا جاتا ہے؟ اسم بنا لیا جاتا ہے اسم کے معنی میں. اور اصطلاح کے اندر مولانا وہ کلمہ ہے جو مستعمل ہو اس معنی کے اندر، الکلمۃ المستعملۃ فیما وضعت لہ فی اصطلاح بہ تخاطب، وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو اس معنی کے اندر جس کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے فی اصطلاح، اس اصطلاح میں بہ تخاطب، جس میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ تکلم واقع ہو رہا ہے، جس میں گفتگو ہو رہی ہے. بھائی میں نے ایک کلمہ کہا، مثلا میں اہل لغت کی اصطلاح پہ بات کرتا ہوں بھائی، اور کیا لفظ بولتا ہوں؟ صلات کا، اور صلات سے کیا مراد لیتا ہوں؟ دعا مراد لیتا ہوں. تو دیکھو یہ کلمہ میں استعمال کر رہا ہوں معنی موضوع لہو کے اندر، کس اصطلاح میں؟ جس میں میں تکلم کر رہا ہوں، اس میں کیا کر رہا ہوں؟ تکلم کر رہا ہوں اس میں. تو یہ مولانا حقیقت ہے بھائی جی. اور مصنف علامہ طفتازانی نے بتلایا تھا کہ فی اصطلاح جار مجرور جو ہے یہ مستعملہ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ کس سے متعلق ہے؟ وضعت سے متعلق ہے، اور مستعملہ سے اس کو متعلق کر بعض نے کیا ہے، اور یہ ان کا وہم ہے، یہ لفظاً بھی نہیں صحیح اور معنی بھی صحیح، اس لیے کہ مستعملہ سے ایک پہلے بھی فیما مل چکا ہے جار مجرور، یہی فی ملا ہے مولانا، اور اب پھر فی ملے، اور دو حرف جرم ہو جو متحد المعنی ہو وہ ایک عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتے بھائی، دو حرف جر جو متحد المعنی ہو وہ ایک عامل کے ساتھ نہیں جڑ سکتے. نیز استعمال کلمہ مستعمل ہوا ہے اس معنی میں، مستعمل ہوا ہے معنی موضوع لہو میں، یہ اگر اس سے جوڑ دیں معنوی خرابی یہ لازم آئے گی، کلمہ مستعمل ہوا ہے اس معنی میں، اور کلمہ جو مستعمل ہو کس کے اندر؟ اصطلاح میں، تو دو مدلول بن جائیں گے، کیونکہ استعمال الشیء فی الشیء کا معنی ہوتا ہے ایک چیز بولنا اور دوسری کو دوسری مراد لینا. استعمال الشیء فی الشیء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز بولنا دوسری مراد لینا. تو یہاں بھی استعمال کے ساتھ فی متعلق ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کلمے کو استعمال کرنا اور کیا مراد لینا؟ معنی موضوع لہو، اور دوسرا فی بھی جڑے گا، تو کلمے کو استعمال کرنا اور اس سے کیا مراد لینا؟ اصطلاح مراد لینا. دوسرا فی بھی اسی سے جوڑا نا بعض قائلین نے بھائی، تو اس صورت میں معلوم ہوا اس کلمے کا مدلول یہ معنی موضوع لہو بھی ہے، اور اس کلمے کا مدلول اصطلاح بھی ہے، کیونکہ معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوا ہے اور اصطلاح میں بھی، تو اس کے دو مدلول ہو گئے، اور یہ صحیح نہیں کہ وہ بھی اس کا مدلول ہو معنی موضوع لہو اور اصطلاح بھی. بھائی اب یہاں پر اس کے بعد فوائد قیود بتلانا شروع کی علامہ طفتازانی نے آپ کو بھائی، فوائد قیود تین قیودات ذکر ہوئی تھیں بھائی، المستعملہ ایک قید، فیما وزعت لہو دوسری قید، فی اصطلاح بہ تخاطب تیسری قید بھائی، المستعملہ سے بتلایا اس کلمے سے احتراز کیا جس میں ابھی جو ابھی استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ جو حقیقت اور مجاز ہیں یہ استعمال کے اعتبار سے ہیں، تو جو ابھی استعمال ہی نہیں ہوا وہ نہ حقیقت ہے اور نہ مجاز ہے. اور ما وزع لہ بھائی، فیما وزعت لہ یہ دوسری قید ہے، اس کے ذریعے دو چیزوں سے احتراز کیا. اس سے پہلے سمجھ لیں مانا کہ کتنی قسمیں ہیں مجاز کی، دو قسمیں ہیں، ایک مجاز مطلق ہے اور ایک مجاز نسبی. مجاز مطلق وہ ہے جو تمام اصطلاحات مجاز ہے، کسی بھی اصطلاح میں وہ حقیقت نہیں، اور ایک مجاز نسبی ہے کہ بعض میں حقیقت ہے اور بعض میں مجاز ہے. تو یہاں پر انہوں نے جو فیما وزعت لہو کی قید لگائی تو اس سے ایک تو غلط خارج ہوا اور ایک مجاز مطلق خارج ہوا، کیونکہ مجاز مطلق معنی موضوع لہو، فیما وزعت لہو اسی معنی میں جس کے لیے وہ کیا ہوا ہے وضع ہوا ہے، اور مجاز مطلق کسی بھی اصطلاح میں معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے، کسی بھی اصطلاح میں معنی موضوع لہو میں استعمال، لہذا وہ بھی خارج اور غلط بھی خارج مولانا. کیوں؟ کیونکہ غلط کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہ لفظ کو کسی اور معنی میں غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا اور درمیان میں کوئی علاقہ اور کوئی تعلق بھی نہ ہو. مثلا کتاب کے لیے کیا لفظ استعمال کر دیا؟ فرض کا لفظ استعمال کر دیا بھائی. اب یہ غلط ہے، نہ یہ استعارہ بن سکتا ہے نہ مجاز مرسل بن سکتا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے دونوں میں. اور پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ آپ نے کس کو نکال دیا بھائی؟ مجاز مطلق کو بھی نکال دیا اور غلط کو بھی. بھائی مجاز کی ایک قسم استعارہ بھی ہے. کیا ہے؟ استعارہ بھی ہے. رأیت اسدا یرمی، میں نے ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا. اب یہاں اسد کا کیا معنی ہے؟ بہادر آدمی. تو یہاں یہ استعارہ تصریحیہ ہے بھائی، استعارہ تصریحیہ. اور یہاں پر مشبہ بھی ذکر ہے، مشبہ محذوف ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں دراصل یہاں اس کے اندر بھی وضع ہے، لیکن وضع تاویلی پائی جا رہی ہے. وضع کون سی پائی جا رہی ہے؟ آپ نے کیا کہا کہ کلمے کو استعمال کرنا معنی موضوع لہو کے اندر، تو استعارہ تصریحیہ کے اندر بھی وضع کہتے ہیں وضع ہے، تو یہ بھی کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ معنی موضوع لہو میں. ہاں یہ معنی موضوع لہو تاویلی ہے. یہ کیا ہے؟ تاویلی. کیسے؟ آپ نے گویا دعویٰ کر دیا کہ یہ جو رجل شجاع جس کو میں نے اسد کہا ہے، یہ دراصل اسد ہی کے افراد میں سے ہے. کس میں سے ہے؟ اسد ہی. کہ دراصل اسد کے دو قسم کے افراد ہیں، ایک وہ جو جنگل میں رہتے ہیں دم ہے، دوسرے وہ جو شہروں میں رہتے ہیں دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور انسان کہلا بہادر آدمی جو ہو. تو آپ نے گویا کہ یہ بھی اس دونوں افراد ہیں، دونوں کے لیے وضع ہے، تو آپ نے ان دونوں میں سے ایک کس کے لیے استعمال کیا؟ یعنی کہ رجل شجاع کے لیے استعمال کیا. تو یہاں بھی یہ کہتے ہیں لمان موضوع لہو ہی کے لیے استعمال ہوا، لیکن یہ حقیقتن ہے یا تاویلن بھائی؟ تاویلن. آپ نے دعویٰ کیا حقیقت میں تو یہ اس کے لیے وضع، حقیقت میں تو اس کا ایک ہی فرد ہے، آپ نے دعویٰ کر کے دو فرد بنائے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی وہ اگرچہ داخل ہوتا، لیکن یہاں ہماری وضع سے مراد تاویلی وضع نہیں ہے، بلکہ کون سی وضع ہے؟ حقیقی وضع مراد ہے، اور اس میں حقیقی وضع تو ہے نہیں، لہذا وہ بھی خارج. اور فی اصطلاح بہ تخاطب، اس اصطلاح میں جس کے اندر کیا ہو رہی ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے. اس کے ذریعے اس مجاز کو نکال دیا جو کیا ہے؟ بعض اصطلاحات کے اندر کیا ہے؟ معنی موضوع لہو میں، معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. مثلا میں نے لفظ دعا، لفظ صلاۃ کہا، اور کن کے نزدیک کہا؟ اہل شریعت کے نزدیک. اور اہل شریعت کے نزدیک صلاۃ کا لفظ وضع ہے، کس کے لیے؟ نماز کے لیے، نہ کہ دعا. تو آپ دیکھو یہ نماز اس کا معنی حقیقی ہے، اور لیکن اہل لغت کے نزدیک یہ معنی مجازی ہے. اب میں صلات کا لفظ اہل لغت کے سامنے بولتا ہوں اور اس سے مراد لیتا ہوں نماز، کیا نام مراد لیتا ہوں، تو اہل لغت کیا کہیں گے، ایمان موضوع لہو میں یا غیر موضوع لہو میں؟ ہاں تو دیکھو جن کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی ہے ان کے نزدیک ایمان موضوع لہو میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے؟ غیر. اگرچہ دوسری اصطلاح اہل شرع کے نزدیک یہ کس میں استعمال ہو رہا ہے؟ موضوع لہو میں ہی استعمال ہو رہا ہے. جی اس کے بعد وضع کا لفظ آیا تھا. وضع کس کو کہتے ہیں؟ کہ وضع کہتے تھے تعین، لفظ کو متعین کرنا کہ وہ دلالت کرے کسی معنی پر بنفسی ہی، مولانا اپنے ذات کے لحاظ سے دلالت کرے، یعنی کسی قرینے کا محتاج نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی قرینہ نہ ہو. وضع کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ لفظ ہے اس کو آپ نے متعین کر دیا اس معنی کے لیے، اور یہ لفظ اس معنی پر بنفسی ہی دلالت کرتا ہے مولانا، کسی قرینے کا محتاج. آپ جب بھی یہ لفظ بولتے ہیں فوراً مخاطب اس سے کیا سمجھ لیتا ہے؟ یہ دوسرا یہ معنی سمجھ لیتا ہے. تو یہ مولانا وضع ہے بھائی. آپ اس کے بعد کہ بھائی یہ وضع کی جو آپ نے تعریف کی، یہ حروف کو بھی شامل ہے یا حروف کو شامل نہیں؟ تو بتلایا آپ کو کہ بھائی حروف کے بارے میں علماء کے دو گروہ ہیں. ایک علماء کا ایک گروہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو حروف ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے معنی کلی کے لیے، البتہ یہ استعمال معنی جزی میں ہوتے ہیں. جیسے مین کا معنی ہے ابتدا، یہ معنی کلی ہے، لیکن یہ جب بھی استعمال ہوگا کس میں ہوگا؟ معنی کسی خاص ابتدا میں استعمال ہوگا، کلی معنی میں تو استعمال ہو ہی نہیں سکتا. مثلا میں کہتا ہوں ذہبت من المسجد الى البیت، تو یہ دیکھو یہاں پر ابتدا عام مراد ہے یا خاص ابتدا مراد ہے؟ خاص ابتدا جو کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد سے. اور کس چیز کی ہو رہی ہے؟ چلنے کی بھائی. تو دیکھو استعمال ہمیشہ معنی جزی میں ہوگا. تو بعض علماء کہتے ہیں یہ وضع ہے معنی کلی کے لیے، البتہ استعمال کس میں ہوتا ہے؟ معنی جزی کے اندر استعمال ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک جو یہ حروف ہیں یہ داخل ہو گئے وضع کی تعریف میں، کیونکہ یہ حروف جب ان کو بولا جائے یہ اپنے معنی کلی پر دلالت کرتے ہیں. مین جب بھی آپ کہیں گے یہ اپنے معنی کلی یعنی ابتدا پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے. تو وضع بھی یہی تھا کہ لفظ کو یوں متعین کرنا کہ جب بھی اس کو بولیں اس کا معنی خود بخود سمجھ میں آ جائے. تو یہاں بھی جب مین کہا تو اس کا معنی ابتدا خود بخود کیا ہوا سمجھ میں؟ ہاں البتہ چونکہ اس نے آنا ہے معنی جزی کے لیے، اور معنی جزی پہ دلالت کرنے کے لیے یہ محتاج ہے، مسجد کا بھی اور ذہاب کا بھی محتاج ہے. تو دونوں کو جب ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ کیا کرے گا؟ اس معنی جزی پر دلالت کرے گا. تو معنی جزی پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اس کی دلالت تام نہیں. جب آپ نے صرف مین کہا تو اس کی دلالت معنی جزی پر، معنی کلی کا فائدہ تو دے رہا ہے لیکن معنی جزی کا فائدہ، تو دلالت تو کر رہا ہے لیکن دلالت تام نہیں. اور جب دلالت کر رہا ہے تو وضع میں کیا ہوا؟ داخل ہو گیا، اگرچہ تام نہیں ہے لیکن دلالت تو کر رہا ہے. جبکہ دوسرا صاحب کافیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرف کی تعریف ہے فی غیر ہی یہاں ذکر ہوا، اس فی کون سا ہے؟ سببیہ ہے، یعنی حرف وہ ہے جو دلالت کرتا ہے اس معنی پر دلالت کرتا ہے. کس کے سبب سے؟ غیر کے سبب سے. صاحب کافیہ فرماتے ہیں یہ خود بخود دلالت کرتا ہی نہیں جب تک مین آپ 100 مرتبہ کہیں، کسی کو ابتدا سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آپ اس کے ساتھ مسجد اور ذہبت کو نہ ملائیں بھائی. اور پھر یہاں پر ایک معنی افرادی کا ذکر آیا تھا کہ معنی افرادی پر یہ خود بخود دلالت نہیں کرتا بلکہ غیر کے سبب سے دلالت کرتا ہے. بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک معنی افرادی ہے، جیسے مین کا معنی ابتدا، زید کا کیا معنی ہے؟ وہ مسمی ہے. اور اسی طرح ہر لفظ کا، فی ضربہ کا جو معنی ہے پٹائی کرنا، یہ سارے ان کے معنی افرادی ہیں، معنی افرادی. تو انہوں نے کہا یہ معنی افرادی پر دلالت کرنے کے اندر حرف غیر کا محتاج ہے، فعل اور اسم غیر کے محتاج نہیں. البتہ اور یہ معنی افرادی کی قید اس لیے لگائی کیونکہ معنی ترکیبی بھی ایک ہے جو ترکیب کے اعتبار سے معنی آئے، اور اس معنی ترکیبی کے اعتبار سے تو اسم اور فعل وہ بھی غیر کے محتاج ہیں. اسم اور فعل بھی کس کے محتاج ہیں؟ تو اگر معنی افرادی کی قید نہ لگاتے تو پھر شاید وہاں پک معنی ترکیبی کا معنی ترکیبی کے لحاظ سے، تو پھر جیسے حرف غیر کے محتاج ہے اسی طرح اسم بھی غیر کا محتاج، اسی طرح فعل بھی غیر کا محتاج، اور انہوں نے تو چنانچہ افرادی کی قید لگائی کہ افرادی کے اندر صرف حرف محتاج ہے، اسم اور فعل محتاج نہیں ہے. معنی ترکیبی جیسے مولانا جانی زیدن، تو دیکھو زید کے ساتھ ایک معنی قائم ہے اور وہ کیا؟ فاعلیت. ضربت زیدن، زید کے ساتھ کون سا معنی قائم ہے؟ مفعولیت. تو یہ جو فاعلیت اور مفعولیت کا معنی زید کے ساتھ قائم ہوا، یہ معنی ترکیبی ہے، افرادی نہیں. اور اس ترکیبی معنی فاعل یا مفعول ہونے کے لیے جا کے بغیر یہ معنی ادا نہیں کر سکتا بھائی. تو چنانچہ جب انہوں نے وضع کی یہ تعریف کی کہ خود دلالت کرے تو مجاز خارج ہوا، کیونکہ وہ خود دلالت نہیں کرتا کلمہ، بلکہ کس کے واسطے سے کرتا ہے؟ قرینے کے واسطے سے کرتا ہے. البتہ مشترک خارج نہیں، اس لیے کہ مشترک کے اندر ایک لفظ کو دو یا زیادہ معنی کے لیے الگ الگ وضع کیا جاتا ہے. مثلا مشتری کا لفظ ہے مولانا، مشتری کا لفظ خریدنے والے کے لیے بھی وضع ہے، اور اس یہ وضع ہے ایک سیارے کے لیے بھی وضع ہے. تو اب یہاں پر یہ جب تک قرینہ ساتھ نہیں ملائیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ اس سے خریدنے والا مراد ہے یا اس سے سیارہ مراد ہے بھائی، تو قرینہ بتلائے گا. لیکن یہ قرینہ صرف یہ قرینہ معنی بتلانے کے لیے ضروری ہے یا صرف تعیین کے لیے ضروری ہے؟ صرف تعیین کے لیے ضروری ہے، جبکہ مجاز تو معنی بتانے ہی کے اندر کیا ہے؟ قرینے کا محتاج. یہ معنی بتانے کے اندر قرینے کا نہیں محتاج، صرف تعیین مراد کے اندر کیا ہے؟ غیر کا. لہذا یہ خارج نہیں بھائی. اور کہتے ہیں بعض نسخوں کے اندر مشترک کے بجائے کیا آیا ہے بھائی؟ کنایہ آیا ہے بھائی، کنایہ کا لفظ. علامہ طبطزانی فرماتے ہیں کہ کنایہ کا لفظ جن نسخوں میں آیا یہ غلطی ہے بھائی، یہ کاتب کی سے ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. کنایہ کے معنی کیا؟ مجاز تو خارج ہوا، کنایہ خارج نہیں ہوا بھائی وضع کی تعریف سے، حالانکہ کنایہ بھی کیا ہے؟ وضع کی تعریف سے خارج ہے بھائی، کیونکہ کنایہ کے اندر بھی غیر موضوع لہو میں جی کنایہ میں بھی وضع نہیں ہوتی مولانا، وہاں تعیین نہیں ہوتی، یعنی وہ خود بخود دلالت نہیں کرتا. کنایہ بھی کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے؟ قرینے کے واسطے سے دلالت کرتا ہے بھائی. کہتے ہیں کنایہ کا لفظ نسخوں میں کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھو یہ ہے لفظ کنایہ بھائی، یہ ہے اس کا معنی حقیقی اور یہ ہے اس کا معنی مجازی. یہ لفظ بول کر آپ نے کون سا معنی لیا؟ مجازی. لیکن ساتھ ساتھ قرینہ ایسا ہے کہ معنی حقیقی مراد لینا بھی جائز ہے. تو مراد تو معنی مجازی لے رہے ہیں لیکن معنی حقیقی سے بھی وہ مانع نہیں. تو اب دیکھیے اگر آپ نے کنایہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کس میں؟ موضوع لہو میں استعمال کریں یا غیر موضوع لہو میں؟ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. تو لہذا اس معنی کے لیے یہ لفظ وضع ہے نہیں. تو کنایہ کو بھی ہم نے وضع کی خود بخود اس پر دلالت کر رہا ہے، قرینے کے واسطے سے کر رہا ہے. اس معنی مجازی پہ کس کے واسطے سے دلالت کر رہا ہے؟ قرینے کے واسطے سے دلالت کر رہا ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا وضع میں؟ کہ وہ خود دلالت کرے، قرینے کا محتاج نہ ہو. تو اگر آپ کہتے ہیں کنایہ نہیں خارج، کیوں؟ کیونکہ کنایہ کیا ہے؟ موضوع لہو پر بھی دلالت کر رہا ہے. کس پر؟ موضوع لہو پر بھی تو دلالت کرتا ہے. تو اس موضوع لہو کے اعتبار سے، یہ قرینے کے اعتبار سے کرتا ہے یا خود بخود کرتا ہے؟ جی بھائی دیکھو، یہ لفظ ہے کنایا بھائی، ایک لفظ ہے، یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے، یہ اس کا معنی کون سا ہے؟ مجازی. یہ لفظ میں نے بولا اور کون سا ارادہ کیا؟ مجازی. اور یہ لفظ جب میں اس معنی کا ارادہ کر رہا ہوں، البتہ ساتھ موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہے، لیکن کر کس کا ارادہ رکھا ہوں میں؟ غیر موضوع لہو کا. تو انہوں نے وضع میں کیا کہا، اس خود بخود اس پر دلالت کرے. تو یہ جو لفظ ہے اس غیر موضوع لہو پر خود بخود دلالت کر رہا ہے یا قرینے کے واسطے سے؟ کس کے واسطے سے؟ قرینے کے واسطے سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ وضع کی تعریف سے خارج کیوں نہیں خارج؟ یا تو اس کی دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی استعمال تو آپ اس میں کر رہے ہیں لیکن معنی حقیقی کی طرف دیکھو تو معنی حقیقی پر یہ کیا کرتا ہے؟ خود بخود دلالت کرتا ہے، غیر کا محتاج نہیں. تو کہتے ہیں اگر آپ کے یہ کہنے کا مقصد ہے پھر تو مجاز بھی خارج نہیں، کیونکہ مجاز بھی میں اسد بولتا ہوں اور مراد کیا لیتا ہوں؟ بہادر آدمی. تو بہادر آدمی پہ تو یہ دلالت کر رہا ہے قرینے کے واسطے سے، لیکن معنی موضوع لہو پر اگر یہ میں دلالت اسے کروانا چاہوں تو کس کے قرینے کے ساتھ کرے گا یا خود بخود کرے گا؟ خود بخود. تو پھر تو مجاز بھی اپنی موضوع لہو پر کیا کرے گا؟ خود کرے گا، لہذا اس کو بھی خارج نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا یہ کہنا مجاز خارج کنایہ نہیں خارج صحیح، یا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کنایہ اس غیر موضوع لہو کے اندر پر دلالت کر رہا ہے کس اعتبار سے؟ کہ یہ اسی کے لیے وضع ہے. یہ کیا ہے؟ اسی کے لیے. تو کہتے ہیں پھر تو صحیح نہیں آپ کی بات، آپ کی بات کیا خرابی لازم آئے گی؟ پھر تو یہ مولانا بن جائے گی دلالت مطابقی. کیا بن جائے گی؟ اور دلالت مطابقی کے اندر وضو اور خفا آتا ہی نہیں، پھر تو ہماری بحث سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا. نیز مولانا یہ جو اس معنی پر دلالت کر رہا ہے خود کر رہا ہے یا قرینے کے واسطے سے؟ قرینے کے واسطے سے. اور ہم نے وضع میں کیا قید لگائی تھی؟ بنفسی ہی خود دلالت کرے، قرینے کے واسطے سے دلالت نہ کرے. بعضوں نے اور بات کی بھائی، انہوں نے کہا کہ قرینے سے کیا مراد ہے بھائی؟ کہ خود کرے قرینے کے ساتھ نہ کرے. کون سا قرینہ؟ قرینہ مانعہ نہ ہو. کون سا قرینہ نہ ہو؟ بھئی دیکھو یہ مجاز ہے، مجاز کا بھی یہ حقیقی معنی، یہ کون سا؟ مجازی. یہ اس معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے اس لیے مجاز کہلاتا ہے مولانا. تو اب قرینہ قائم ہوتا ہے رأیت اسدا یرمی، یہ یرمی کیا بتلا رہا ہے؟ کون سا معنی مراد ہے؟ مجازی معنی. اور حقیقی مراد ہو سکتا ہے یہاں پر؟ مراد ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ قرینہ مانعہ ہے، یہ یرمی منع کر رہا ہے، ہمیں روک رہا ہے کہ تم یہاں اس سے حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے. البتہ کنائے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرینہ تو ہوتا ہے معنی مجازی پر، لیکن ساتھ ساتھ کیا لینا جائز ہوتا ہے؟ معنی حقیقی اور موضوع لہو لینا بھی جائز ہوتا ہے. جی، تو اگر آپ کا یہ معنی ہے کلمہ خود دلالت کرے قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت، قرینہ مانعہ کس میں ہوتا ہے؟ مجاز میں. کنائے کے اندر قرینہ تو ہوتا ہے لیکن وہ مانعہ نہیں ہوتا. تو مولانا مجاز دلالت کرتا ہے قرینہ مانعہ کے واسطے سے، اور کنایہ دلالت کرتا ہے غیر مانعہ کے واسطے سے. اور آپ نے بھی کہا کلمہ خود، بعضوں نے یہ جواب دیا کہ کلمہ خود دلالت کرے قرینہ مانعہ کے واسطے سے. جی مشکل آ گئی بات. جی بھائی قرینے دو قسم کے ہیں نا، ایک قرینہ آپ مجاز میں بھی قرینہ لاتے ہیں اور کنائے کے اندر بھی کیا لاتے ہیں، کیونکہ آپ نے موضوع لہو مراد لینا ہے یا غیر موضوع لہو؟ غیر موضوع لہو. کس کے اندر؟ بھائی میں اسد کا لفظ بولتا ہوں اور مراد اس سے کیا لیتا ہوں؟ رجل شجاع. یہ خود بخود رجل شجاع پہ دلالت کرے گا یا ساتھ یرمی وغیرہ جیسا کوئی لفظ آئے گا تو وہ بتلائے گا؟ یرمی وغیرہ جیسا کوئی لفظ آئے گا تو وہ، تو کوئی قرینہ ہونا چاہیے وہ بتلائے گا کہ یہ معنی موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا. اب یہ قرینہ دو قسم پر ہے کہ معنی موضوع لہو کا ارادہ کرنے دیتا ہے یا نہیں کرنے دیتا. مجاز کے اندر یہ معنی موضوع لہو کا ارادہ نہیں کرنے دیتا، اور کنائے کے اندر. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا نہیں آ رہی؟ بھائی مجاز اور کنائے کا سب کو پتا ہے اچھی طرح، مجاز کیا فرق ہے دونوں میں؟ جی ہاں بھائی تم بتاؤ بھائی، تو آخر میں جو ہے جی، مجاز اور کنائے میں کیا فرق ہے؟ جی کھڑے ہو جاؤ، مجاز اور کنائے میں کیا فرق ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ساتھ والے کھڑے ہو جاؤ بھائی، جی مجاز اور کنائے میں کیا فرق ہے؟ جی معنی موضوع، معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، یہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مجاز کی. ہاں بھائی ساتھ والا، نہیں بھائی اس طرف، اس طرف فرق دونوں میں، دونوں غیر موضوع لہو ہیں، فرق کیا ہے؟ دیکھا بھائی یہ پڑھنے والا آدمی ہے، آؤ بھائی تجھے انعام دیں بھائی، آؤ بھائی آؤ، دیکھو سب سے آخر میں بیٹھا ہے، توجہ ہے، اور ان کو دیکھو بھائی، لو بھائی اس کو راستہ دو، لو بھائی شاباش، ان کو دیکھو بھائی، مجاز اور کنائے کا نہیں پتا بھائی، مختصر المعانی پڑھنے آئے ہیں، یہ گپ شپ لگا رہے ہیں پیچھے بیٹھ کر. اچھا مولانا، تو ایک ہوتا ہے مجاز، ایک ہوتا ہے کنایا. مجاز میں بھی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے، کنائے میں بھی غیر موضوع لہو مراد ہوتا ہے، لیکن مجاز اور کس کے واسطے سے یہ دلالت کرتے ہیں؟ قرینے کے واسطے سے. تو البتہ وہ قرینہ مجاز کے اندر ایسا ہوتا ہے جو مانعہ ہوتا ہے، موضوع لہو کا ارادہ نہیں کرنے دیتا، جبکہ کنائے کے اندر قرینہ تو ہوتا ہے لیکن قرینہ مانعہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا خود دلالت کرے قرینے کے ساتھ وضع کے اندر، کہ لفظ اپنے معنی پر خود دلالت کرے قرینے کے ساتھ نہ کرے، اس قرینے سے کہتے ہیں قرینہ مانعہ مراد لے لو بھائی. بعض علماء کیا کہتے ہیں؟ قرینہ مانعہ مراد لے لو. اور کنائے کے اندر تو قرینہ مانعہ نہیں ہوتا، وہاں تو کیا ہوتا ہے؟ قرینہ غیر مانعہ، لہذا کنایہ خارج ہوا کیونکہ بھائی قرینہ مانعہ کے واسطے سے نہ کرے، اور کنایہ بھی قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت بلکہ کس کے واسطے سے کرتا ہے؟ غیر، تو وہ خارج ہوا نہیں خارج ہوا. اور بعضوں نے کہا کہ قرینے سے مراد قرینہ لفظیہ مراد لے لو بھائی، اور مجاز قرینہ لفظیہ کے ساتھ دلالت کرتا ہے، اور کنایہ دلالت کرتا ہے قرینہ معنویہ کے اعتبار سے. تو انہوں نے قرینے سے کون سا مراد لیا؟ لفظیہ. تو یعنی قرینہ لفظیہ سے دلالت نہ کرے تو کون خارج ہوا؟ کیونکہ وہ کس سے دلالت کرتا ہے، اور کنایہ تو کس سے کرتا ہے، تو وہ خارج ہوا. تو لہذا انہوں نے یہ جواب دینے کی، کہتے ہیں کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ اس صورت میں بھی خرابی لازم آتی ہے. آپ نے کیا کہا؟ قرینہ مانعہ ہو. قرینہ مانعہ دیکھیے پہلی سطر میں تھا، پوری کس چیز سے مانع ہو؟ عن ارادۃ الموضوع، موضوع لہو کے ارادے سے مانع ہو. تو کہتے ہیں آپ نے وضع کی تعریف میں ہی موضوع لہو کو ذکر کر دیا، اور وضع کا پتہ ہوگا تو موضوع لہو کا پتہ چلے گا، وضع کا، اور وضع کی تعریف میں آ گیا موضوع لہو، تو وضع کو جاننا موقوف ہوا موضوع لہو پر، اور موضوع لہو کا جاننا موقوف ہوا کس پر؟ وضع پر. تو اس سے کیا لازم آیا؟ دور. لہذا قرینہ مانعہ تو یہاں پر مانعہ کی قید لگانا ہی صحیح نہیں ہے. اور قرینہ لفظیہ آپ نے کہا کہ مجاز میں قرینہ لفظیہ ہوتا ہے، کنائے میں قرینہ معنویہ ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی بات صحیح نہیں، اس لیے کیونکہ کبھی کبھار مجاز کے اندر بھی قرینہ معنویہ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھار کنائے کے اندر بھی قرینہ لفظیہ آ جاتا ہے، لہذا درست نہیں. اور بعضوں نے کہتے ہیں یہ جواب بھی دینے کی کوشش نہ کی جائے کہ صاحب مفتاح نے کنائے کی کیا تعریف کی ہے. بھائی صاحب علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ استعمال تو کس میں ہو رہا ہے؟ موضوع لہو میں. میں نے طویل النجاد کہا, یہ استعمال تو اپنے موضوع لہو ہی میں ہے, لیکن مراد اس کا لازم ہے, وہ کیا ہے؟ لمبا قد ہونا. تو استعمال موضوع لہو میں ہو رہا ہے اور مراد کیا ہے؟ جب موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو اس یہ اب اس میں کیا آ گئے مولانا؟ وضع آ گئے, تو خود دلالت کر رہا ہے, اور موضوع لہو پر تو یہ خود دلالت کرتا ہے بھائی. تو لہذا کنایہ خارج. بہت ساری ہماری اس بات میں چل رہی ہے کہ مجاز خارج ہے اور کنایہ خارج, تو یہ کنایہ خارج کیوں نہیں بھائی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ کنایہ میں ہم نے لفظ کو موضوع لہو ہی میں استعمال کیا ہے, البتہ مراد کیا لیا ہے؟ خیر اس کا لازم مراد لیا ہے. علامہ سکاکی یہ کہتے ہیں بھائی, تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ مصنف کے نزدیک یہ رائے فاسد ہے, یہ کہنا صحیح نہیں علامہ سکاکی کا, لہذا آپ کی یہ تاویل بھی یہاں نہیں چل سکتی بھائی. والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد يعني ذهب بعضهم إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها لا تحتاج إلى الوضع بل بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي دلالة كل لفظ على معناه لذاته. بعض بھائی اب دیکھو لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے, کس کے واسطے سے؟ وضع کے اعتبار سے. کس کے واسطے سے کرتا ہے بھائی؟ لفظ ایک معنی پر دلالت کرتا ہے, وہ معنی کس واسطے سے کرتا ہے؟ وضع کے اعتبار سے واسطے سے کرتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ وضع کے واسطے سے نہیں کرتا لفظ اپنے معنی پر دلالت, بلکہ بالذات کرتا ہے مولانا, اپنی اس کی ذات ہی کیا ہے اس معنی پر دلالت کرتی ہے, یہ وضع کا محتاج. توجہ سے بیٹھو بھائی, ذرا مشکل بحث ہے. بعض علماء نے کہا کہ کلمہ وضع کے واسطے سے دلالت نہیں کرتا, بلکہ کس کے واسطے سے کرتا ہے؟ بالذات کرتا ہے. نہیں یوں نہ بنائیں, پہلا جملہ نکالیں بھائی. ان کا قول صرف اتنا ہے, بعض علماء نے کہا کہ کلمہ بالذات ہی کیا کرتا ہے؟ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. حالانکہ ہم نے بتایا ابھی کہ کلمہ کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے, اور انہوں نے کیا کہا؟ بالذات ہی دلالت کرتا ہے. کہتے ہیں اگر ان کے اس کلام کی تاویل نہ کی جائے تو بظاہر یہ کلام کیا ہے؟ فاسد ہے, یہ فاسد ہے. دیکھیے بھائی, والقول بدلالة اللفظ لذاته ظاهره فاسد, اور یہ کہنا کہ لفظ دلالت کرتا ہے اپنی ذات کی وجہ سے, یہ قول جو ہے یہ ظاهره فاسد, اس کا ظاہر کیا ہے؟ فاسد ہے. یعنی ذهب بعضهم, بعض علماء گئے ہیں اس بات کی طرف کہ لفظ کی دلالت جو ہے اپنے الفاظ کی دلالت اپنے معنی پر لا تحتاج الى الوضع, یہ وضع کی محتاج بل بین اللفظ والمعنی مناسبت طبیعیت, بلکہ لفظ اور معنی کے درمیان ایسی مناسبت طبعی ہوتی ہے, ایسی ذاتی مناسبت ہوتی ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ دلالت کرے ہر لفظ اپنے معنی پر اپنی ذات کے ساتھ وضع کے بغیر ہی بھائی. فذهب المصنف وجميع المحققين, پس مصنف اور سارے محققین اس بات کی طرف گئے کہ یہ قول فاسد ہے, ما دام محمولا على ما يفهم منه ظاهرا, جب تک یہ محمول ہو اس معنی پر جو اس سے ظاہرا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی, جو اس سے ہم نے کیا پڑھا بھائی, لفظ کس پر دلالت اپنے معنی پر کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے, اور یہ جو کہہ رہے ہیں لفظ دلالت کرتا ہے اپنی ذات کے ذریعے واسطے سے, یعنی بالذات معنی پر دلالت کرتا ہے, تو یہ اس قول کا ظاہر فاسد ہے مولانا. فاسد ہے. وہ کہتے ہیں کلمے کی ذات ہی ایسی ہوتی ہے کہ یہ کیا کرتی ہے، خود بخود دلالت کرتی ہے، اس میں وضع کا کوئی دخل نہیں. جیسے مولانا کسی نے دیوار کے پیچھے دیز کا لفظ کہا، آپ کو کیا پتا چلا دیوار کے پیچھے کوئی موجود ہے، تو دیکھو اس لفظ نے دلالت کی ایک معنی پر، اور وہ کیا ہے کہ دیوار کے پیچھے کوئی، اور یہاں وضع ہے وضع نہیں. تو کہتے ہیں آپ کے ان کے کہنے کا مقصد اگر یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ وضع کا محتاج نہیں ہے بلکہ خود بخود کیا کرتا ہے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو یہ ان کی یہ بات صحیح نہیں. علامہ تفتزانی چار دلائل ذکر کریں گے ان کے اس قول کو رد کرنے کے لیے. بھائی دیکھیے بھائی، لِأَنَّ دَلَالَتَ اللَّفْظِ عَلَى الْمَعْنَى، اس لیے کہ لفظ کی دلالت معنی پر، لَوْ كَانَتْ لِذَاتِهِ، اگر وہ اس کی ذات کے سبب سے ہے، كَدَلَالَتِهِ عَلَى اللَّافِذِ، جیسے لفظ کی دلالت مولانا کس پر، لافظ بولنے والے پر، لَوَجَبَ تو واجب ہوتا، اللہ تختلف اللغات باختلاف الاممی، یہ پہلی دلیل مولانا، واجب ہوتا کہ مختلف نہ ہوتی لغتیں، امم امت کی جمع قوم کے معنی میں، یہاں قوموں کے اختلاف سے لغتیں تبدیل نہ ہوتی. بھائی دیکھو ہر قوم کی اپنی لغت ہے، اگر ایک لفظ ہے مثلا فرس، فرس بذات کس پر، حیوان ساحل پر دلالت کرتا، اس کی ذات ہی ایسی تھی اس لفظ کی فرس، کہ فرس جیسے کوئی بولتا خود بخود اس کے ذہن میں کیا جاتا، مخاطب گھوڑا سمجھ لیتا اس سے، تو پھر تو یہ ہر لغت میں ہونا چاہیے تھا کہ فرس کا لفظ کر ہی کس پر دلالت رہا ہے. تو جس لغت میں آپ جس زبان میں بھی جاتے آپ یہ فرس کا لفظ کہتے، وہ خود بخود کیونکہ وضع کا تو تعلق ہے نہیں، تو وہ خود بخود کیا سمجھ لیتا اس سے، گھوڑا سمجھ لیتا، حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے. تو ایک لغات کا اختلاف نہ آتا قوموں کے بعد. دوسری دلیل، وَأَن يَفْحَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مَعْنَ كُلِّ لَفْسٍ نِّيس، مولانا جب لفظ بذات اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو ہر شخص ہر لفظ کے معنی کو جانتا، ہر شخص، اور ایسا ہے ہر شخص ہر لفظ کے معنی کو جانتا ہے. آپ اردو بولتے ہیں آپ کو اردو کے ہر لفظ کا معنی آتا ہے؟ عربی بولنے والے کو عربی کے ہر ہر لفظ کا معنی آتا ہے؟ بعض اوقات الفاظ بہت کم استعمال ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، لغت میں دیکھنا پڑتا ہے. بھائی تو اگر ہر لفظ بذات اپنے معنی پر دلالت کرتا تو ہر شخص کو ہر لفظ کے معنی کا پتہ ہوتا، اور ایسا نہیں معلوم ہوا، یہ بذات دلالت نہیں کرتا، اور اس سے واجب آتا کہ سمجھتا مولانا ہر ایک ہر لفظ کے معنی کو. لعدم انفکاک المدلول عن الدلیل، اس لیے کہ دلیل کا مدلول، دلیل اپنے مدلول سے جدا نہیں، تو جب بھی تو وہ لفظ دلیل تو ہوتا دلالت کرتا اپنے مدلول پر، جب بھی وہ آتا فوراً مدلول بھی آ جاتا. ولم تنع، اس کا عطف کس پر ہے، لوجبا پر مولانا جی، اور ممتنع ہوتی، یہ دو چیزیں تو لازم آتی ہیں اور دو چیزیں ممتنع ہوتی، کیا ممتنع ہوتی، اَن يُجْعَلَ اللَّفْظُ بِوَاسِطَةِ الْقَرِينَةِ، کہ کر دیا جاتا لفظ کو قرینے کے واسطے سے، بِحَيْثُ اس طور پر، يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي، یہ کہ وہ يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي، یہ دون الحقیقی، یہ کہ وہ دلالت کرتا معنی مجازی پر نہ کہ معنی حقیقی پر، معنی حقیقی پر. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھئی اگر ہر لفظ بذات اپنے معنی پر دلالت کرتا تو یہ معنی مجازی ہوتا ہی نہ، معنی مجازی، کیونکہ معنی مجازی تو موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو، یعنی جب ایک لفظ بذات اس معنی پہ دلالت کر رہا ہے تو دوسرے پر وہ کبھی بھی دلالت نہیں، وہ لفظ جب بھی بولتے ساتھ ہی کیا آ جاتا، یہ معنی بھی آ جاتا، کیونکہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کی ذات ہی اس معنی پر کیا کر رہی ہے دلالت، تو یہ کبھی جدا ہو سکتا ہے اس سے، جدا نہیں ہو سکتا. تو جب یہ جدا نہیں ہو سکتا تو دوسرا معنی مراد لیا جا سکتا ہے، دوسرا نہیں لیا، تو معنی مجازی بھی ممکن نہ رہتا. بھائی تو یہ بات کر رہے ہیں ممتنع ہو جاتا کہ کئی کیا جاتا لفظ کو قرینے کے واسطے سے اس طور پر کہ یہ دلالت کرتا ہے معنی مجازی پر نہ کہ معنی حقیقی پر. لِأَنَّمَا بِالذَّاتِ لَا يَزُولُ بِالْغَيْرِ، اس لیے کہ وہ چیز جو بِالذَّات ہو وہ غیر کی وجہ سے زائل، اور یہ معنی تو بِالذَّات ہے مولانا، تو قرینے کی وجہ سے یہ معنی جدا نہیں ہو سکتا تھا بھائی. وَلَمْ تَنَعَ نَقْلُهُ مِن مَعْنًا إِلَى مَعْنًا آخَرَ بِحَيْثُ. نیز مولانا ایک ہوتا ہے منقول، منقول کس کو کہتے ہیں بھائی؟ لفظ ایک معنی تھا لیکن اس کو نقل کر کے ہم نے دوسرے معنی میں استعمال کیا. مثلا جعفر کا لفظ ہے، جعفر کہتے ہیں ندی نالے وغیرہ کو مولانا، لیکن ہم نے بعد میں نقل کر کے اس کو نام رکھ دیا بھائی، کسی شخص کا نام، تو یہ منقول ہے. یہ کیا ہے؟ منقول ہے. تو مولانا اگر ایسا ہوتا کہ لفظ ذات اپنے معنی پر دلالت کرتا تو منقول کا وجود نہ ہوتا، کیونکہ منقول کیا ہوتا ہے؟ ایک معنی کو چھوڑ کر کس معنی میں استعمال کرتے ہیں؟ دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں بھائی. اور جب وہ اس معنی کو چھوڑ ہی نہیں رہا، یہ تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، بالذات اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے، تو دوسرے میں آ سکتا تھا، نقل ہو سکتا تھا دوسرے معنی کی طرف؟ نہیں ہو سکتا تھا. وَلَمْ تَنَعَ نَقْلُهُ مِن مَعْنًا إِلَى مَعْنًا آخَرَ، ممتنع ہوتا اس کو نقل کرنا ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، بحیث اس طور پر، لا يفهم منه عند الاطلاق المعنى الثاني، اس طور پر کہ نہ سمجھ، اس طور پر نقل کرنا کہ سمجھ میں نہ آتا اس سے، جبکہ اس کو مطلق بولا جاتا، کیا سمجھ میں نہ آتا؟ معنی، صرف معنی ثانی ہی اس سے سمجھ میں آتا، ایسا کرنا بھائی. میں نے جعفر کس کے لیے وضع ہے، لیکن بعد میں کس معنی کے لیے؟ نام کے طور پر استعمال ہوا بھائی، نقل ہوا اس معنی مسمی کے لیے بھائی. تو جی، تو دیکھو آپ جب جعفر میں بولتا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے؟ نام سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ تو یہ کہ کسی کا علم ہے. تو دیکھیے لفظ میں جب بھی مطلق بولتا ہوں آپ منقول عنہ والا معنی نہیں سمجھتے، بلکہ کون سا سمجھتے ہیں؟ منقول الیہ بھائی. تو لہذا اگر لفظ ذات اس معنی پر دلالت کرتا تو جب بھی لفظ کو مطلق بولا جاتا یہ معنی ثانی سے کبھی بھی سمجھ میں نہ آتے بھائی، یہ اس پر تو منقول کا وجود ہی نہ رہتا بھائی. وقد تأوله أي القول بدلالة اللفظ لذاته السكاكي، اور علامہ سکاکی نے بھی تعویل کی ہے، یہ جو قول تھا کہ لفظ دلالت کرتا ہے اپنی ذات کے واسطے سے، تو تعویل کی ہے علامہ سکاکی نے، أي صرفه عن ظاهره، اور پھیرا ہے اس کو اس کے ظاہر سے. علامہ سکاکی بھی فرماتے ہیں مولانا، کہتے ہیں ان کے یہ کہنے کا، انہوں نے کیا کہا بھائی، بعض قائلین نے کیا کہا کہ لفظ بذات دلالت کرتا ہے کس پر؟ اپنے کہتے ہیں علامہ سکاکی نے بھی تعویل کی، کیونکہ ظاہر معنی تو فاسد تھا. علامہ سکاکی فرماتے ہیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے بذات کہ یہ خود دلالت کرتا ہے کسی غیر کا محتاج نہیں، کسی غیر کا، ہاں جو بذات سے خود بخود دلالت کرے بغیر وضع کے، یہ معنی نہیں مراد. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ کسی قرینے کا محتاج نہیں، کیا کرتا ہے خود بخود؟ کیا کرتا ہے؟ لفظ معنی پر دلالت کرتا. وقال، اور فرمایا، انہ تنبیہ، کہ یہ تنبیہ ہے مولانا، علامہ اس بات پر، علیہ ائمت، جس پر ائمہ ہیں، کس کون سے ائمہ؟ ائمت علم الاشتقاق والتصریف، علم اشتقاق اور علم صرف کے جس علماء کے ائمہ جو ہیں، جس بات پر ہیں اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے اس بات میں. یہ جو انہوں نے کیا کہا تھا بعض قائلین نے کہ لفظ کی دلالت کس پر ہے اپنے معنی پر؟ بذات ہے مولانا بھائی. وہ ائمہ علم اشتقاق اور علم تصریف، علم اشتقاق کے اندر مولانا بحث کی جاتی ہے کہ یہ لفظ اس کا اشتقاق کس سے ہوا ہے، یہ کلمہ کس سے بنا ہے بھائی، کون اصل ہے کون فرع ہے، اور علم صرف کے اندر بحث کی جاتی ہے مفردات کی ہیئت اور صورت سے بھائی، ہیئت اور صورت سے بحث کی جاتی ہے بھائی. تو علم اشتقاق اور علم تصریف کے ائمہ کس بات پر ہیں؟ آگے من بیانیہ ہے جی، اس بات پر کہ ان للحروف فی انفسها خواص بها تختلف، کہ حروف کے اپنی ذات ہی میں ایسے خواص ہوتے ہیں، بها تختلف، جس کے سبب سے وہ کیا ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں بھائی. بھائی حروف الف با تا سا جو ہیں ہر ایک کے کیا ہیں، خواص ہیں، جو علم قرات میں آپ نے پڑھے ہیں بھائی. کل جہری والہمسی، ہمس کس کو کہتے ہیں بھائی، آواز میں پستی ہو، اور جہر آواز میں بلندی ہو، اور وہ شدت والرخاوت، رخاوت کہتے ہیں مولانا آواز میں نرمی ہو، اور شدت آواز میں سختی ہو، وہ توسط بینہما، اور بعد میں، تو بعد میں جہر ہوتا ہے اور ہمس، بعد میں ہمس بھائی، اور بعد میں کیا ہے، شدت ہے، بعد میں رخوت بھائی، توسط بین، بعد میں توسط ہوتا ہے مولانا، وغیر ذالک، اور اوصاف جو علم قرات میں آپ نے پڑھے ہیں. وتلک الخواص، اور وہ خواص جو ہیں تقاضا کرتے ہیں، ان یکون العالم بها، کہ ان کو جاننے والا، اذا اخذ، جب وہ شروع ہو جائے، فی تعین شیء، کسی چیز کے متعین کرنے میں، ایسی چیز، مرکب منہا، جو ان حروف سے مرکب ہو. حروف سے کیا مرکب ہوگا ہمارا نا، لفظ بھائی، کہ جب وہ اس لفظ کو متعین کرنے لگے، لیمانن، کسی معنی کے لیے، لا یحمل التناسب، تو وہ تناسب کو ترک، ان مناسبت کو ترک نہ کرے، بینہما قضاء لحق الحکمتی، ان دونوں کے بیچ میں، کس لیے بھائی، حکمت کے حق کو ادا کرنے کے لیے. قضاء کا کیا معنی بھائی، ادا کرنا بھائی. کل فصمی، جیسے کیا ہے، دیکھو یہاں یہ بات کر رہے ہیں کہ علماء اشتقاق ہیں اور علماء صرف ہیں. علماء اشتقاق بحث کرتے ہیں کس سے، لفظوں کے اشتقاق سے، یہ بنا کیسے ہے، کس سے بنا ہے، اور علماء صرف کس سے بحث کرتے ہیں، ان کی ہیئت اور صورت سے بحث کرتے ہیں. تو مثلا جن حروف سے ایک لفظ بنتا ہے، تو علماء اشتقاق کہتے ہیں اس کے، اس حروف کی معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے، مثلا بعض حروف ہیں اس بلندی جہر ہے، بعض میں اب جہر ہے، بعض میں ہمس، بعض میں شدت یعنی سختی ہے آواز میں، بعض میں آواز میں کیا ہے. مثال کے طور پر کہتے ہیں دیکھو، فصم، فصم ایک لفظ ہے، اور ایک قصم، صرف شروع میں ایک کے فا ہے، دوسرے کے قاف، بالکل ایک جیسے حروف ہیں، لیکن ان کی معنی کے ساتھ مناسبت ہے. وضع کرنے والے نے وضع کرتے وقت ان صفات کا خیال رکھا، صفات کا، جیسے فا مولانا یہ کس میں سے ہے جی، حروف رخوہ میں سے ہے بھائی، جن میں آواز میں نرمی ہے. تو فصم کا معنی بھی توڑنا اور قسم کا معنی بھی توڑنا، لیکن فصم وہ توڑنا ہے جس کے اندر جدا نہ کیا جائے. مثلا مولانا یہ گتا آپ توڑتے ہیں، اس کو ایک دوسرے سے جدا، یہ کیا کہلائے گا، فصم. لیکن اگر آپ اس کو توڑ کر الگ الگ کر دیتے ہیں، یہ کیا کہلائے گا، قسم کہلائے گا، فاف کے ساتھ مولانا. تو دیکھو فا کے اندر ہے رخوات، تو اس میں نرمی کا معنی آ گیا، توڑنا ہے لیکن نرمی سے، کہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا. اور قسم قاف جو ہے اس کے اندر شدت ہے مولانا، اور یہاں توڑنے میں بھی کیا آ گئی، شدت ہے، کہ چیز ایک دوسرے سے جدا ہو گئی. تو دیکھو لفظ کی جو حروف، قاف کی صفات تھیں، فا کی صفات تھیں، تو یہ جو معنی کے لیے لفظ وضع کر رہا تھا واضح، اس نے ان حروف کی صفات کی بھی مناسبت کا خیال رکھا بھائی ان کے ساتھ. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بذات کی تعویل کر رہے ہیں بھائی، کہ علامہ سکاکی کہتے ہیں بذات کا یہ معنی کہ امر خارجی کے یہ محتاج نہیں ہوتے بلکہ خود بخود دلالت کرتے ہیں، یعنی ان کی اپنے معنی کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اپنے معنی کے ساتھ مناسبت، جیسے قسم کی بھی اپنے معنی کے ساتھ مناسبت ہے، قسم کی بھی اپنے معنی کے ساتھ مناسبت ہے. اسی طرح علماء صرف فرماتے ہیں، وہ کس سے بات کرتے ہیں؟ ہیئت اور صورت سے. وہ بھی کہتے ہیں ہیئت اور صورت کا بھی معنی سے تعلق ہوتا ہے، ہیئت اور صورت کا بھی اپنے معنی سے. جیسے مولانا فعلان اور فعلا بھائی، ان دو اوزان کے اندر عین متحرک ہے، لہذا ان کے معنی میں بھی حرکت ہوگی. ان کے معنی میں بھی کیا ہوگی؟ حرکت ہوگی. مولانا جیسے فعلان اس وزن پر آتا ہے نزوان، اس وزن پر کیا آتا ہے؟ نزوان کہتے ہیں نر کا مادہ سے جفتی کرنا بھائی، اس میں بھی حرکت ہے. اسی طرح فعلا میں عین متحرک ہے، اس کے اندر بھی یہ بھی جن یہ وزن جن معانی کے لیے آئے گا ان میں بھی حرکت ہوگی. جیسے حیادا، فعلا وزن پر کیا ہے؟ حیادا، یہ صفت مشبہ ہے. حیادا کا معنی ہے متکبرانہ چال. تو دیکھو حرکت ہے یا نہیں مولانا؟ تو اس فعلا میں عین متحرک تو اس کے معنی میں بھی حرکت. ایک اور معنی بھی اس کا فعلا کا آتا ہے بھائی، بہت جلدی بدکنے والا اور بھڑکنے والا گدا بھائی، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حیادا. ایسا گدا جو اپنے سائے سے بھی بھاگتا ہے بھائی، دراصل وہ اپنے سائے کو ایک اور گدا سمجھتا ہے، تو وہ سوچتا ہے میں حرکت کر رہا ہوں یہ بھی حرکت کر رہا ہے، چلو میں اس سے آگے نکلتا ہوں، تو زور لگاتا ہے مولانا اور بدک بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیادا. تو دیکھیے لفظ کے جو حروف ہیں، جو لفظ کی ہیئت ہے اس کی مناسبت ہے کس کے ساتھ؟ معنی کے ساتھ. یا جیسے ہمارا نا فاولا کا باب ہے، کرما کے عین کے فاولا کرما ہے ہمارا نا، عین پر کیا آتا ہے؟ ضمہ آتا ہے، لہذا یہ ایسے معانی پر بولا جائے گا جن میں ضم ہو، ملنا ہو. کیا ہو؟ ضم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ملنا. تو یہ ایسے افعال پر بولا جاتا ہے جو طبیعت کے ساتھ لازم ہوتے ہیں، جیسے شروفہ شرافت لازم ہے بھائی، اسی طرح کرما سخاوت بھی کیا ہوتی ہے. تو افعال طبائع ہیں، طبیعت کے افعال ہوتے ہیں، جو جس پر طبیعت کی تخلیق ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں، اس سے جدا نہیں ہو سکتے بھائی، جدا نہیں ہو سکتے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو جس پر طبیعت یعنی عادت، جس طبیعت کیا کہیں وہ، ہاں یہ وہ ان اوصاف پہ دلالت کرتا ہے جو بعض طبیعتوں کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں، جیسے شرافت ہے، سخاوت ہے وغیرہ. تو دیکھو سخاوت بھی اپنے ملی ہوئی ہے اس شخص کے ساتھ، اور شرافت بھی اس شخص کے ساتھ ملی ہوئی ہے، لازم ہے، ضم ہے، ملنا ہے یہاں پر. تو شرفا میں عین مضموم، کرما میں عین مضموم، تو معنی کے اندر بھی کیا آ رہا ہے؟ ضم آ رہا ہے، ملنا آ رہا ہے. دیکھیے وقال علامت سکاکی فرماتے ہیں انہو تنبیہن، یہ جو ہے اس کے اندر تنبیہ ہے اس بات پر جس پر ائمہ علم اشتقاق اور علم تصریف ہیں، کہ ان للحروف فی انفسہا خواص، کہ حروف کے اپنی ذات میں خواص ہوتے ہیں، بہا تختلف، جن کے سبب سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. ہر حرف کے اپنے خواص ہیں جن کے واسطے سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کل جہری والحمس والشدت والرخاوتی والتوسط بینہما، یا بعد میں توسط ہوتا ہے، وغیر ذالک، یا اور اوصاف ہوتے ہیں، وتلک الخواص، اور یہ خواص تقاضا کرتے ہیں کہ جو ان کو جاننے والا ہو جب وہ شروع ہو کسی لفظ کو، تعین شین، کہ وہ متعین کرے کسی چیز کو، ایسی چیز مرکب منہا، جو انہی حروف سے کیا ہو؟ مرکب ہو، لفظ مراد ہے، لفظ انہی حروف سے مرکب ہوتا ہے. تو جب وہ ایک لفظ کو متعین کرنے لگے لمانن، کسی معنی کے لیے، لا یحمل التناسبات، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ تناسب کو ترک تناسب کو ترک نہ کرے، مناسبت کا حروف کو حروف کی معنی کے ساتھ مناسبت کا خیال رکھے. قضاء لحق الحکمت، ادا کرنے کے لیے حکمت کے حق کو. بھائی حکمت کیا ہے؟ مانا کہ ہر حرف ایک خاصے کے ساتھ متصف ہے، تو معنی کے ساتھ ان خاصوں کا کیا رکھے گا؟ مناسبت کا خیال رکھے گا. کل فصم بالفا، فصم کل اصفا کے ساتھ. الذی حرف رخون، بھائی جو کیسا حرف ہے؟ نرمی والا ہے. یہ استعمال ہوتا ہے لکسر الشیء، کسی چیز کو توڑنے کے لیے. من غیر ان یبینا، بغیر اس کے کہ وہ جدا ہو جائے. والقسم، اور جیسے قسم کا لفظ ہے بالقاف، الذی اس قاف کے ساتھ. الذی ہوا حرف شدید، جو حرف شدید حروف شدیدہ میں سے ہے. لکسر الشیء، یہ بھی کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ کسی چیز کو حتی تبینا، یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائے. تو دیکھو یہ مناسبت موجود. اسی طرح وَأَنَّ لِلْحَيَاتِ تَرْكِ لِحَيَاتٍ تَرْكِيبَ الْحُرُوفِ لِحَيَاتِ تَرْكِيبِ الْحُرُوفِ. اسی طرح مولانا حروف کی جو ترکیب کی جو حیاتیں ہیں، حروف کو آپس میں جوڑیں تو ان سے جو حیاتیں حاصل ہوتی ہیں. اَيْزَن خواص، ان کے بھی کیا ہیں؟ خواص ہیں. کل فعلان والفعلا، جیسے فعلان اور فعلا کے لفظ ہیں بالتحریکی، تحریک کے ساتھ، یعنی ان کے عین کیا ہے؟ متحرک ہے. لما فیہ حرکت، یہ ایسے معنی کے لیے آئیں گے جن کے اندر حرکت ہو. مولانا کن نزوان، جیسے نزوان جفتی کا اس میں بھی حرکت ہے. والحیادا، اور جیسے حیادا متکبرانہ چال یا جلد بدکنے والا گدا، تو اس کے اندر بھی کیا ہے؟ حرکت ہے. وَقَذَا بَابُ فَعُولَ بِالزَّمِّ، اسی طرح فَعُولَ کا باب عین کے ذمے کے ساتھ، مثال کے طور پر شروفہ اور کرمہ. لِلْأَفْعَالِ الطَّبِعِيَّةِ اللَّازِمَتِ، یہ بھی استعمال ہوتا ہے ایسے افعال کے لیے جو طبعی ہوں اور کیا ہوں؟ لازم ہوں. بھئی وَالْمَجَازُ فِي الْأَصْلِ مَفْعَلٌ، بھئی یہاں سے مجاز کے بارے میں بتلائیں گے. بھئی مجاز کے دو معنی کریں گے، یا تو یہ مصدر میمی ہے یا ظرف کا صیغہ ہے. اس کی اصل بتلائیں گے کہ یہ کس سے بنا ہے، کون سا صیغہ ہے. بھئی تو مجاز مولانا کہتے ہیں اصل میں مجوزن تھا. مجاز اصل میں کیا تھا؟ مجوزن، بروزن مفعلن تھا، اور یہ مصدر میمی ہے. اور مصدر کبھی اپنے فاعل کے اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں. تو شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ یہ مصدر میمی سے بنا ہے. بھئی یہ مصدر میمی ہے دراصل، اور مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں کیا ہے؟ ظرف کا صیغہ ہے. بھئی اس میں مکان ہے. بھئی اس میں مکان، سمجھ میں آیا؟ بھئی شیخ عبدالقاہر کیا فرماتے ہیں؟ یہ مصدر میمی ہے. مجوزن، پھر واو کی حرکت ماقبل کو دی، اور واو سے ماقبل، واو متحرک ماقبل فتحہ آیا، تو واو کو کیا کر دیا مولانا؟ کیونکہ واو اصل میں متحرک تھا، تو اس کو کس سے بدل دیا؟ الف کیا بن گیا؟ مجاز. جبکہ علاش، تو یہ مصدر میمی ہے. بھئی اور مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے، تو یہ کس سے ہے؟ جازا سے. جازا یا جوزو مولانا، جازا یا جوزو کا معنی کہ تجاوز کرنا، کسی جگہ سے آگے بڑھ جانا، آگے بڑھنا. بھئی آگے بڑھنا، تو پھر اس کو مولانا یہ اس میں فاعل کے معنی میں، الکلمۃ الجائزہ کے معنی میں، یعنی جو متعدی ہو جائے اپنے مکان اصلی سے. سمجھ میں آیا بھئی؟ بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ علیہ وسلم.